أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ये हमने छठा लेक्चर शुरू किया था कल, तो इसमें इसका उन्वान था इदराक और वजदान. तो ये इदराक क्या है, वजदान क्या है, अभी वजदान और इदराक की नौबत नहीं आई थी, तो इदराक पे ही हम बात कर रहे थे कि ये सारा क्या निज़ाम है. तो हजूर मुर्शिद करीम ने ये बात फरमाई और वाशगाफ फरमाई के एक ज़ात है, फिर उस ज़ात का एक अक्स है, उस ज़ात के अक्स को इल्म वाजिब कहा है और उसी को इल्मुल कलम कहा है. ये पेज नंबर 59 पे देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा चार सतरी एक टेबल बना हुआ है. फिर ये इल्मुल कलम का भी आगे एक अक्स पढ़ रहा है, उसको इल्मे वहदत कहा गया है और उसी का नाम लोहे महफूज है. फिर ये लोहे महफूज जो है इसका एक अक्स पड़ता है आलम तिमसाल जिसे कहा गया, इसी को बरजख कहा गया. ये देखें तो ये ऊपर से नीचे आते हुए मुजाहिराती दुनिया से पहले एक पर्दा सा है जिसको आलम तिमसाल का है या बरजख का है, फिर उसका एक अक्स जो है उसका नाम है आलम नासूत. ये एक तरतीब अगर हम जहन में बिठा लें तो ये क्लियर होती चली जाएगी बातें जो मुर्शिद करीम बता रहे हैं और जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं. तो आज हम पेज नंबर 60 से शुरू करेंगे. इस ज़ेली हेडिंग का या सुर्खी का उन्वान है 11,000 इस्मा. अब बाज़ जगहों पे आपको 11,500 लिखा नज़र आएगा और बाज़ जगह 11,000 ही लिखा नज़र आएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं है. वो एक एग्रीगेट एक हल्का सा एक वो बताया गया है, मतलब कि एक अंदाज़ा दिया गया है, असल में कितनी है ये एक अल्लाह ही जानता है. अब 11,000 इस्मा साबिता, ये खफी और अख्फा की यकजाई का नाम, इसी का नाम है इल्मुल कलम. साबिता जो कि खफी और अख्फा से बना है उसकी यकजाई का नाम, यानी अगर आप उसे इकट्ठा पढ़ सकें इकट्ठा समझ सकें तो उसी का नाम है इल्मुल कलम. अब लोहे महफूज में जो कुछ नूरी तहरीर में नक्श है, लोहे महफूज यहाँ से वाजे हो गया ना कि ये एक अलग चीज़ है और इल्मुल कलम वो जो नक्श है उसके ऊपर उसको कहा जा रहा है. अब लोहे महफूज यानी के हाफजे में, महफूज का लफ्ज हिफ्ज से है, यानी कोई चीज़ हिफ्ज करना याद रखना, किसी जगह महफूज कर दी गई है. लोहे महफूज में जो कुछ नूरी तहरीर में नक्श है, यानी वो नूरी तहरीर है, वो कोई कलम या स्याही की तहरीर नहीं है, उस का नाम जो नक्श है, उस नक्श का कोई मफहूम है, उस नक्श का कोई मानी है, कोई उसके मीनिंग है, तो उनकी बात हो रही है कि वो इल्मुल कलम है. अब इल्मुल कलम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक हिस्सा इस्माए इलाहिया है, यानी अल्लाह के जितने नाम. अब 11,500 इस्मा. और दूसरा हिस्सा हरूफ मुकत्तआत हैं, जैसे कुरान पाक में अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद है. अब देखिए एक तशरीह तो आगे हजूर मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपकी सहूलत के लिए एक जुमला कहता हूँ. जब ये बहुत शुरू में जब इन यानी कि लौह कलम हम पढ़ रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा इस तलाश में हो गया कि ये 11,000 अस्मा कहाँ हैं. वो एक तलाश चल पड़ी तो हुआ ये कि
बच्चों को मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, तो एक दिन मैंने बच्चों के सामने ये जुमला कहा, तो एक बच्चा बोला कि सर ये जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब है ये सारे एडजेक्टिव्स ही हुए ना। आप यकीन माने कि मैं इतना हैरान हुआ कि अल्लाह रब्बे करीम ने एक बच्चे के मुंह से कहलवा दिया जो बात मैं समझना चाह रहा था। देखिए हम उर्दू में सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, और यहाँ पे हम वो नाम ढूंढ रहे थे। हालांकि क्या कहा गया कि साढ़े तकरीबन एक जबान में अगर हम अंदाज़ा करें तो अगर उसके वर्ब्स और नाउन्स को निकाल दिया जाए तो डिक्शनरी में तकरीबन इतने ही लफ्ज़ बनते हैं जो एडजेक्टिव्स हैं। तो गोया ये एडजेक्टिव्स की बात हो रही है, इसी को सिफात कहा गया है। सिफात कह रहे हैं ना, साफ कह रहे हैं, अंग्रेजी में उसी सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन हमने उस एडजेक्टिव को पता नहीं क्या मुश्किल तर्जों में बना दिया, भाई सिफात सिफात सिफत कहते ही एडजेक्टिव को है। तो अगर हम इसे यहाँ पे सिफत लें, क्योंकि इस्मा किसके हैं, अल्लाह की सिफात के, तो आगे देखें तो ये इसके दो हिस्से हैं, इल्मुल अस्मा के दो हिस्से हैं। एक इस्मा इलाहिया है, सॉरी इल्मुल कलम के दो हिस्से हैं, एक इस्माए इलाहिया और दूसरा हरूफ़ मुकत्तियात। अब ये हरूफ़ मुकत्तियात क्या हैं, अभी तो मैंने सिर्फ ये इस्माए इलाहिया इसकी वजाहत अर्ज की कि ये एडजेक्टिव्स को कहते हैं। इस्माए इलाहिया साफ देखे ना लिखा है कि अल्लाह ताला की वो सिफात हैं जिन सिफात से अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया, यानी ये वो सारी सिफात जो के जिनकी मिलावट से या जिनकी तख्लीक से या जिनके खल्त मल्त होने से कोई चीज़ें बनी। आप किसी भी चीज़ को देखें तो आप कहते हैं ये स्याह है, ये सफ़ेद है, ये काली है, ये ठोस है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम गिन रहे हैं ये उसके एडजेक्टिव्स हैं। तो ये कायनात सारी की सारी अल्लाह की सिफात का इजहार है। तो इस्माए इलाहिया अल्लाह की वो सिफात हैं जिन सिफात से अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया है। ये लफ्ज़ तख्लीक खल्क की है। हम इस बात की वजाहत इस तरह कर सकते हैं कि तमाम तख्लीकी फार्मूले असल में अल्लाह ताला की सिफात हैं। अल्लाह की सिफात जो कायनात की तख्लीक की असल हैं तकरीबन 11,000 हैं। देखे ना यहाँ लफ्ज़ तकरीबन आ गया, तकरीबन 11,000 हैं। ये 11,000 सिफात एक फर्द में मुजतमा हो सकती हैं, जमा हो सकती हैं, और यह 11,000 नौएं भी हो सकती हैं। यानी हर इस्म पूरी किसी नौ को भी कमांड कर सकते हैं, और एक ही फर्द में ये सारे नाम यानी उनके सिफात जो हैं जमा हो सकती हैं, मुजतमा हो सकती हैं। इन सिफात को फिर आगे समझाने लगे हैं। अब इसके जरा ये इस्मा इलाहिया के तीन दर्जे या सिफात के तीन दर्जे हजूर फरमा रहे हैं कि इनको तीन दर्जों में तकसीम किया गया। पहला दर्जा उसका नाम रखा है इस्माए इत्तलाकिया, दूसरा दर्जा इस्माए ऐनिया, और तीसरा दर्जा है इस्माए कोनिया। अब ये सिर्फ नाम बता के तो आगे उसकी तशरीह कहीं और आएगी, इस वक्त सिर्फ आपको मैं मुख्तसर तारुफी तौर पर, ताकि आपको ये इस्माए इत्तलाकिया ये लफ्ज मुतलक सुना होगा आपने, एब्सोल्यूट यानी जहां पे एक इस्म की पूरी मानवियत सिर्फ अल्लाह को खुद मालूम है। ये है इस्म का वो दर्जा जो सिर्फ अल्लाह के अपने इल्म में, उसे इस्माए इत्तलाकिया कहते हैं। और ऐनिया ऐन कहते हैं जब वो नजर आने लगे, यानी एक सीढ़ी नीचे उतर आया, और इसी से आपने आयान पढ़ा है, फिकर जब उसमें शामिल हो जाए। और इस्माए कोनिया कुन से है, यानी जब कोई इस्म यानी अल्लाह की कोई सिफ्त जब کن کے درجے پر پہنچ کر تو مظہر بننے لگتی ہے، اس درجے کا نام ہے اسماء کونیہ. اب یہاں پہ اس کی تشریح حضور نے نہیں کی، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. وہ یہ بعد میں شاید کرتے ہیں، ورنہ یہ لوح قلم میں یہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے. تو روح کی تشریح میں نسمہ کا تذکرہ کیا گیا. نسمہ کے تین اصطلاحی نام ہیں. نسمہ کا تذکرہ ہوا، نسمہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اب اس کو واضح کرنے لگے کہ نسمہ مرکب، نسمہ مفرد اور نسمہ مطلق. یہ اطلاق، مطلق جہاں چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے اسی سے وہ اسماء اطلاقی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ لفظ اس لیے واضح کر دیا. نسمہ مرکب، یہ جو پہلا نام لیا ہے، نسمہ مرکب، نسمہ مفرد اور نسمہ مطلق، یہ اصل میں وہی تین درجے ہیں، روح کے، روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی. نسمہ مرکب اصل میں روح حیوانی ہے، یہ آگے وضاحت آ رہی ہے. نسمہ مرکب نفس اور قلب کے دو لطیفوں سے مرکب ہے، یعنی یہ روح حیوانی دو لطائف سے ہے. یہ پیچھے وہ رنگین چارٹ میں بھی تھا، جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے. اب نسمہ مفرد، اس کا قیام جو ہے وہ سر اور روح کے لطیفوں پر ہے، جس کو روح انسانی کہا جاتا ہے. اب نسمہ مطلق، یہ خفی اور اخفا کے دائروں پر قائم ہے، جس کو روح اعظم کہا جاتا ہے. اب اس کی مزید تشریح اس طرح سے ہے کہ قلب اور نفس سے ترتیب پانے والا نسمہ مرکب روح حیوانی جویہ ہے، اور روح اور سر کا، روح اور سر کا اجتماعی نام عین یا عیان ہے. عین کی جمع عیان ہے. تو خفی اور اخفا کا اجتماعی نام ثابتہ یا روح اعظم ہے. تو ریکارڈ اور روشنی کا نام، جس میں اس ریکارڈ کو پڑھا جاتا ہے، اسی کا نام ہے تدلہ. اب یہ لفظ تدلہ لفظی طور پہ سورہ نجم میں استعمال ہوا ہے، ثم فتدلہ، یعنی اور وہ جھکا. جب گویا اللہ کی صفات تخلیق کی طرف مائل ہوئیں، انکلائن کیا انہوں نے، وہ نیچے کو متوجہ ہوئیں یا جھکیں، تو یہ ریکارڈ جس روشنی میں پڑھا جاتا ہے اس کا نام ہے تدلہ. شب معراج میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں اسی تدلہ کا تذکرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا سفر اختیار کیا، تو روح اعظم کے دونوں لطائف اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بیدار اور متحرک تھے. دیکھیں، یہ راز بتا دیا کہ معراج کیا تھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روح اعظم کے درجے پہ یہ دونوں لطائف اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری توانائی یعنی فل چارج، بیدار بھی تھے اور متحرک بھی تھے. یعنی انرجی کا معیار ایک لیول ہوتا ہے، پھر آگے اس کی بیداری، پھر اس کی حرکت. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو یہ تینوں وہاں پوری تھیں. پیدائش، عروج و زوال کی تمام مصلحتیں اسی تدلہ میں مندرج ہیں. کسی بھی چیز کے، کسی بھی انسان کے، کسی بھی نوع کے، کسی بھی قوم کے، کسی بھی افراد کے گروہ کی پیدائش، پھر اس کو کیسے عروج دینا ہے، کیسے اس کا زوال ہونا ہے، وہ ساری مصلحتیں اسی تدلہ میں مندرج ہیں، یعنی درج ہیں. تدلہ کا علم رکھنے والا انسان، تدلہ کا علم رکھنے والے کسی انسان پر جب روح اعظم کی روشنیاں منکشف ہو جاتی ہیں، تو ہر ذرے کی روح سامنے آ جاتی. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے لیے ٹارگیٹ کیا سیٹ کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ ہماری ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہم روح حیوانی سے رائز کر کے روح انسانی تک آئیں اور پھر وہاں سے رائز کر کے روح اعظم تک جائیں. تو یہ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ ہمیں یہ پتہ ہو, ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں, آمادہ ہو جائیں کہ ہمیں روح اعظم تک رسائی حاصل کرنی ہے. یعنی اپنے ذہن کو اتنا بڑا کرنا ہے کہ ہم روح اعظم کو نہ صرف سمجھ سکیں, جان سکیں, بلکہ اس کے تابع ہو کر کام کر سکیں. روح اعظم کی روشنیاں منکشف ہو جاتی ہیں تو ہر ذرے کی روح سامنے آ جاتی ہے, کیونکہ ساری کائنات کا ریکارڈ وہیں پہ موجود ہے. اور بندہ ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کی روشنیوں کا مطالعہ کر لیتا ہے. یاد رکھیں یہاں پہ کیا فرمایا, واقعات کی روشنیاں, وہ روشنیاں جن سے یہ واقعات بنتے ہیں, ازل سے ابد تک, یعنی ذہن کی وسعت کا یہ عالم ہو جاتا ہے. اب روشنیوں سے مراد کیا ہے؟ روشنیوں سے مراد وہ تمام واقعات ہیں جو ازل سے شروع ہو کر ابد تک واقع ہوں گے. تدلہ دو نقطوں سے مرکب ہے, یعنی یہ کمپاؤنڈڈ ہے. تدلہ کے دو نقطے ہیں, یعنی ایک اوپر ایک نیچے, اور یہ دو نقطے اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں, مشیت اور علم الہی کی ایک مختصر نویس یا شارٹ فارم ہے. جس طرح ایک چھوٹی سی مائکرو فلم میں پوری ایک کتاب محفوظ کر لی جاتی ہے, اسی طرح کائنات کی پیدائش سے متعلق تمام رموز اور تسخیر کائنات کے تمام فارمولے ان دو نقطوں میں محفوظ ہیں. اب اسماء الہیہ میں پہلا تنزل, یعنی اللہ کی صفات کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اللہ بحیثیت علیم کے موجود ہے. اور بحیثیت علیم, علیم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو. اب یہاں پہ ایک فرق سمجھ لیں, علیم کے ذیل میں عرض کر دیتا ہوں. ایک علم سے ایک لفظ ہے عالم, علم جاننے والا, لیکن علیم ہوتا ہے جو علم کو استعمال کرتا ہے. تو بحیثیت علیم کے موجود ہے, اور بحیثیت علیم کے وہ اس طرح موجود ہے کہ اس علم میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ نے اپنے اس خصوصی علم کو کسی فرد سے روشناس کرایا. یعنی بحیثیت علیم اللہ نے اپنے علم اور اپنی صفات کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. انسان کا ادراک یا بڑی سے بڑی پرواز بھی اللہ کے اس علم کا کسی طرح تصور نہیں کر سکتی. انسان کا ادراک ہو یا اس کی فکر کی بڑی سے بڑی پرواز, وہ اللہ کے اس علم کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں اندازہ کر سکتے, ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ بحیثیت علیم کے کیا کچھ جانتا ہے. اللہ کی وہ صفات جو موجودات کو منتقل ہو کر کائنات کے کل پرزے بن گئی ہیں, علم واجب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ علم واجب. اور یہاں پہ پیج نمبر 59 پہ دیکھیں, علم واجب کسے کہا گیا؟ ذات کا عکس. تو علم واجب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے موجودات کو منتقل کر دیا, یعنی اللہ کی ایسی صفات جن کی نسبت موجودات کو حاصل ہے, وہ علم واجب یا علم قلم ہو گیا. اب ایک وہ درجہ ہو گیا جو صرف اللہ کو خود معلوم ہے, اور دوسرا جو کائنات کی موجودات کو منتقل ہوئی صفات کا وہ درجہ جو کائنات میں منتقل ہوا, اس کا اسے علم الواجب کہا ہے. اور اللہ کا وہ علم جو اللہ نے موجودات کو منتقل کر دیا, یعنی اللہ کی ایسی صفات جن کی نسبت موجودات کو حاصل ہے، یعنی جن کی نسبت حاصل ہے، جن کے ساتھ کوئی لنکیج آپ کا قائم ہے، وہ علم واجب. علم واجب کو علم القلم بھی کہتے ہیں. تو جب اللہ نے اپنے ذہن میں موجود پروگرام کو اپنی مرضی سے الگ کیا اور اس کا مظاہرہ ہوا، تو اس حالت کا نام تنزل اول ہے. یعنی جب اللہ نے اپنے ذہن میں موجود پروگرام کو اپنی مرضی سے الگ کیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو اس کا مظاہرہ ہوا، یعنی اس پروگرام کا، تو اس حالت کا نام، یعنی کہ جب وہ پروگرام ظاہر ہونے لگا تو اس کا نام تنزل اول رکھا. اب یہ تنزل اول کے اسرار و رموز اور تنزل اول میں کائناتی تخلیقی فارمولے ہیں. یہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں پوری کائنات کو جو اللہ نے صفات منتقل کی، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں سارے کائناتی تخلیقی فارمولے معلوم ہو سکتے ہیں. کیا کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، کیوں بنائی، کائنات کی تخلیق میں اللہ کی کیا مشیت ہے، یعنی کیا مشیت کہتے ہیں کہ اس کو کیا اس کی رضا کیا ہے. اس کا عکس ثابتہ میں موجود ہے. کس کا؟ یہ جو تنزل اول ہے، یہ جو صفات کا فرسٹ ڈسینٹ ہے، وہ ہمارے ثابتہ میں موجود ہے. اور ثابتہ کا ایک رخ اخفا ہے اور دوسرا رخ خفی ہے. اب یہ اخفا اوپر کا رخ ہے، جس کو جہاں پہ یہ اس کا عکس پڑ رہا ہے، یعنی علم واجب کا عکس پڑ رہا ہے، اسے اخفا کہتے ہیں. اب یہ جو ہمارے یہاں یہ ڈاٹس دکھائے گئے ہیں، یہ جو لطائف جن کو کہا گیا ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جسم میں نہیں، یہ روح کے نکات ہیں. یہ جب روح کے گویا رسائی کے درجات ہیں، تو اس لیے اسے پلیز مادی جسم میں ڈھونڈنے کی سعی نہ کریں، اس کو سمجھنے پہ زیادہ زور دیں. اور کائنات کی یہ جو سارے نالج ہے، وہ اسی ثابتہ میں موجود ہے. ثابتہ کا ایک رخ اخفا ہے اور دوسرا رخ خفی ہے. اخفا اور خفی وہی رخ ہیں جن کو، یعنی ان دونوں کا کمبینیشن روح اعظم بھی کہا ہے، اور اسی کو نسمہ مطلق کہا ہے. یہاں سے نسمہ کا اطلاق ہونا شروع ہوا ہے، اس لیے سے مطلق کہا گیا ہے. ثابتہ کے اندر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی 11,000 تجلیوں کا ذخیرہ ہے. اور جو بندہ لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اس کے مشاہدے میں 11,000 تجلیاں آ جاتی ہیں. ہر انسان کے اندر لطیفہ اخفا اور خفی موجود ہے. سن لیجئے، ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن یہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ دیکھیں نا، اگر 6 سیڑھیاں آپ کے سامنے، یہ 6ٹی سیڑھی پہ جانا ہے، آپ پہلی سیڑھی کے قیام کو ترک کریں گے، پہلی سیڑھی پہ جہاں آپ رکے ہوئے ہیں اس سے ہٹیں گے، تب دوسری سیڑھی پہ چڑھیں گے، جب دوسری سیڑھی سے ہٹیں گے تب تیسری سیڑھی پہ چڑھیں گے. تو یہ جو پہلی سیڑھی سے ہٹنا، اسی کو نفی کہتے ہیں، اسی کو اپنے علم کی نفی کرنا کہتے ہیں. ہم وہ بازی نہیں آتے، ہمیں اپنے علم کا ہی بڑا غرہ ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنے علم کی حدوں میں رہو. پھر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہر سالک کو اپنے مرشد کی محبت اور عشق عطا کریں. یہ راز بتا دیا ان لطائف کو رنگین کرنے کا. یاد رکھیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کیا مراد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مراد یہ، جب تک ہم ان کی طرز فکر سے آراستہ نہیں ہوں گے، ہم اللہ کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اے میرے محبوب، کل ان کنتم تحبون اللہ, اگر انہیں اللہ چاہیے, انہیں اللہ سے پیار ہے, فتبعونی, تو میرا اتباع کریں, یعنی میرے جیسے بن جائیں یا میرا پیروی کریں. تو یہ جو پیروی کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو ہم اختیار کریں, تو ہمیں اپنی طرز فکر حاصل کرنی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنانا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس وسیلے سے ہر سالک کو اپنے پیر و مرشد کی محبت اور عشق عطا کرے. یہ محبت کیا ہے؟ محبت چاہت ہے. اور عشق کیا ہے؟ کہ جب سوائے مرشد کے کوئی دوسرا میں نے عشق کسے کہتے ہیں, جب ایک خیال کے علاوہ جس چیز کا عشق سوار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی ذہن میں نہ رہے. تو جب تک مرشد کا عشق نہیں حاصل ہوگا, مرشد کریم کے طرز فکر نہیں منتقل ہوگی, جب ان کی طرز فکر نہیں منتقل ہوگی, تو نہ آپ امام سلسلہ کی سیڑھی پہ جا سکیں گے اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز فکر کو فالو کر کے آپ اللہ کے ذہن تک پہنچ سکیں گے. یہ سارا اس کا راز بتا دیا یہاں پہ. پیر و مرشد جب ثابتہ کے اندر اپنے تصرف سے انوار منتقل کر کے خفی اور اخفا کو متحرک کر دیتا ہے, تو سالک کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان بحیثیت علیم کے اللہ کے علم کا ایک جزو ہے. دیکھیں ذرا کیا کرتا ہے, ذرا یہ جملہ طویل ہے, کہ پیر و مرشد جب ثابتہ کے اندر اپنے تصرف سے تصرف کہتے ہیں اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے, جب مرید اپنا ذہن مرشد کے حوالے کرے گا تبھی تو وہ اس میں اپنا تصرف کرے گا, یعنی اپنا اختیار استعمال کر کے کیا کرے گا, اپنے انوار منتقل کر دے گا, یعنی اپنی فکر کو اپنی سوچوں کو مرید کے اندر منتقل کرے گا. جب وہ اس کے درجے کے انوار یعنی اپنی مرشد کریم کی فکر اور اس کی سوچ ہمارے اندر منتقل ہوگی, تو کیا ہوگا, یہ اخفا اور خفی متحرک ہو جائیں گے, یعنی ہم ان کی تحریکات کو سمجھنے کی صلاحیت سے متصف ہوتے چلے جائیں گے. تو وہ خفی اور اخفا کو متحرک کر دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا, تو سالک کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے, یعنی سالک کو پتہ چل جاتا ہے کیا, کہ انسان بحیثیت علیم کے, اب وہ جتنا علم اس کو آیا وہ اللہ کے علم کا جزو ہے, جزو. یہ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے. پہلے چار چیپٹرز میں ہم نے یہی دیکھا کہ بھئی ہمارا تعلق خالق سے مخلوق کا ہے. اب یہاں پہ ایک دوسری جہت سامنے لائی جا رہی ہے کہ خالق اور مخلوق کا جب تعلق آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ مخلوق بن جائیں, تو پھر ہمیں اپنی طرز فکر کو اس درجے پہ لے جانا ہے کہ ہم علم حاصل کر سکیں. اور وہ پورا میکانزم بتایا کہ اس کے لیے ہمارے اندر پیر و مرشد سے محبت اور عشق ہو, اور جب پیر و مرشد کرم فرمائیں, جب آپ اور میں اس قابل ہو جائیں گے, ہو جائیں گے, یہ نہیں کہا کہ ہم ہو گئے ہیں, جب ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا تصرف کر کے انوار, اپنے انوار کو تصرف سے انوار کو منتقل کر کے جب ہمارے لطیفہ خفی اور اخفا کو جو موجود ہیں صرف ان کو متحرک کرنا ہے, تو پھر ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرا جو بھی علم ہے یہ سب اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے, اللہ کے علم کا ایک جزو ہے. اور یہ حقیقت بھی اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے کہ بحیثیت علیم اللہ تعالی کل ذات ہے, یعنی انٹائرٹی میں ایک ذات ہے, ایک انٹائر مکمل پوری بھرپور کل ذات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ چکے انسان بھی جزوی طور پر علیم ہے, اس لیے اسے علم کا مشاہدہ ہو جاتا ہے جو اسے تنزل اول کی شکل میں منتقل ہوا تھا. تنزل اول یعنی جہاں پہ صفات نے پہلا ڈسپلے شروع کیا یا جہاں پہ صفات کی تجلیات کا عکس پڑا. کافی ہے جی یا آگے چلو؟ کیونکہ آپ کا ٹائم مکمل ہو چلا ہے. تو یہ جو آج ہم نے پڑھا اس کا بڑا مختصر سا خلاصہ بھی سنتے جائیے کہ بھئی تین چیزیں ہیں, ایک نسمہ مرکب ہے, نسمہ مفرد ہے, نسمہ مطلق ہے. نیچے سے شروع کریں تو ہمارا یہ فزیکل باڈی کے اوپر جو جسم ہے وہ نسمہ مرکب ہے, اس سے اوپر اگر آپ ذہن کی سطح پہ جائیں گے تو وہ نسمہ مفرد ہے, اسی کو روح انسانی کا. پھر اس سے اوپر جو ہے وہ نسمہ مطلق ہے اور وہ درجہ جو ہے روح اعظم کا ہے. اور روح اعظم میں کیا ہوگا, وہاں پہ ظاہر ہے کہ دو لطائف ہیں, یعنی دو سطحیں ہیں, اس کی دو سطحیں ہیں, انہی کو ہم نے سمجھنا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی ساری, یہ کہہ کے کہ یہ ساری صفات کا کی تجلیات کا جو اجتماع ہے یہ ساری وہ روح اعظم میں ڈسپلیڈ ہے یا ریکارڈڈ ہے, یہ وہاں پہ ان کا عکس پڑتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو نیچے سے اپنے شعور کو بڑا کرتے ہوئے جانا ہے. اب یہ جو میں اس کی حکمت سمجھاؤں کہ حضور مرشد کریم نے پہلے یہ اوپر سے شروع کیا ہے, خالق سے شروع کیا ہے, تاکہ ہمیں اس علم کی میگنینمٹی کا, اس کی عظمت کا یہ احساس ہو کہ ہم کتنے عظیم علم کو حاصل کرنے کی سعادت سے بہرامند ہو رہے ہیں. ساتھ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وسیلے سے مرشد کریم کے عشق میں اس علم کو حاصل کر لیں. الہی آمین. آپ کا شکریہ جی کہ آپ سب اتنے پیار سے, بہت شکریہ.